الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. پچھلے ہفتے سے میرے مراد ہے یہاں پہ پچھلے درس میں، کیونکہ پچھلے ہفتے درس نہیں ہوا تھا، اس کے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں آپ کے سامنے جو بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر صحابہ کرام کو کسی مسئلے میں ضرورت پیش آتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے تھے اور معاملہ حل ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی بھی صحابہ کرام نے اپنی کوئی رائے یا اپنی کوئی سوچ یا اپنی کوئی سمجھ اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ جو بھی معاملات پیش آتے عبادت کے تعلق سے تو آپ سے اگر کوئی سوال کیا جاتا، اس کے بارے میں پہلے سے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو آپ بھی وحی کے آنے کا انتظار کرتے اور وحی کے آنے کے بعد اس کا جواب دیا کرتے تھے. آپ بھی اس سلسلے میں اپنی کوئی رائے استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ کرام کے اجتہاد کرنے کا ثبوت موجود ہے. لیکن یہ کب ہوتا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نہ ہو اور کوئی چیز اتنی جلدی کی ہے کہ اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے اور آپ سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے، وہاں ان کو ضرورت پیش آتی تھی. اس کی دو شکلیں تھیں، ایک یہ کہیں سفر میں ہیں، دور ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کی کوئی شکل نہیں ہے، جیسے آج کے زمانے میں رابطے کی شکلیں ہوتی ہیں، کہیں سے بھی کسی کو ٹیلی فون کر کے معلوم کیا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی شکل نہیں تھی تو وہ وہاں پر اجتہاد کیا کرتے تھے اور جو بھی ان کی رائے بنتی تھی اس کے لحاظ سے وہ عمل کر لیا کرتے تھے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کر لیتے، آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا جاتا تھا، اس طرح سے وہ بھی ایک یقینی چیز ہو جایا کرتی تھی. ایسے ہی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رہتے ہوئے بھی بعض صحابہ نے اجتہاد کیا، کیونکہ چیز جگہ ایسی تھی، معاملہ ایسا تھا، موقع ایسا تھا کہ ممکن نہیں ہے آپ سے سوال کرنا اور فوراً عمل کرنا ہے، عمل کر کے اس پر پھر کہیں جانا ہے، تو وہاں بھی انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے عمل کیا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات آئی کہ انہوں نے کیا اجتہاد کیا، صحیح تھا نہیں تھا، آپ نے اس کو بیان کیا. میں نے اس کی مثالیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. جی اس کی کیا مثال پیش کی تھی؟ مدینے میں رہتے ہوئے اجتہاد کیا، جنوبی ہونے کے وقت میں پانی نہیں ہے، تیمم کرنا ہے تو تیمم وضو کے وقت میں مختصر سا ہوتا ہے تو غسل میں پانی پورے بدن کو لگنا چاہیے، تو یہ سوچا کہ مٹی بھی پورے بدن کو لگنا چاہیے، تو صحابی نے کہا کہ میں زمین پر ویسے ہی لوٹنے لگا جیسے کوئی جانور لوٹتا ہے بدن پر، تاکہ پورے بدن کو مٹی لگ جائے. پھر میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ آپ زمین پر ہاتھ مارتے، جو تیمم کی حدیث ہے وہ یہی حدیث ہے. تو اس طرح کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو یہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرنے والی بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنے والی بات ختم ہو گئی. اب صحابہ کرام کے درمیان کیا چیز موجود تھی؟ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی کتاب موجود تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود تھی. ہاں اور کیا چیز موجود تھی؟ وہ کام جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی شخصیت سے لیا کرتے تھے، وہی کام آپ کے انتقال کے بعد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو پہلے دیکھتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں پیش کیا گیا. پھر ان کے سلسلے میں کئی طبقات ہوتے تھے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا سنت ہے معلوم نہیں ہے، قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس سلسلے میں دیگر صحابہ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس تو کوئی سنت نہیں ہے ایسی، آپ کے پاس تو اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اور میں نے مثال میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی وہ بات پیش کی کہ ایک نانی نے آ کر کے سوال کیا کہ میرا ترکے میں حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے مجمع سے سوال کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1/6 حصہ دیا ہے. اس طرح سے اس کی تصدیق چاہیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی، انہوں نے تصدیق کر دی اور معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو سنت کے تعلق سے یہ بات تھی کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک صحابی کو معلوم ہو اور دوسرے کو نہ معلوم. یہ سنت کے تعلق سے خاص طریقے سے زیادہ قرآن کے بارے میں یہ کہ قرآن کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا تھا، لیکن سنت ابھی کہیں بھی کسی ایک جگہ پر لکھی ہوئی موجود تھی، احادیث ساری چیزیں ہیں لیکن کسی ایک جگہ پر سب جمع نہیں ہیں، حتیٰ کہ آج تک بھی کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں. کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کسی ایک کتاب میں ساری حدیثیں جمع نہیں کر دی گئی. تو یہ بات اس کے تعلق سے نہیں تھی کہ بس ایک کتاب ہے اسی میں تلاش کر لیا اور تلاش کرنے کے بعد وہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ بات اس زمانے میں نہیں کر سکتے تھے. ایک صحابی کے پاس ساری حدیثیں موجود نہیں تھیں، ایک صحابی کے پاس ساری سنتیں موجود نہیں تھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا اور مسائل بہت کم پیش آئے. جتنے بھی مسائل پیش آئے میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ سب میں صحابہ کا کیا ہو گیا تھا، اجماع ہو گیا تھا. یعنی جب مسئلہ پیش آیا اس میں جو بھی رائے بنی، جو بھی بات کہی گئی، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، کسی ایک صحابی سے بھی اختلاف منقول نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ختم ہو گیا، اور میں نے یہ کہا تھا اس کے بعد کیا کریں گے، عمر کا دور شروع ہوگا. عمر کا دور شروع ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آج ہمارا یہی سبق ہے آج کا، اس میں کیا چیزیں پیش آئیں. سب سے پہلے شریعت کے مسائل جاننے کے لیے عمر کے دور میں ہمارے پاس کیا مشاہد تھے، یا صحابہ کرام جو بھی تابعین اس زمانے میں تھے ان کے پاس کیا چیزیں تھیں جس سے وہ شریعت کے مسائل معلوم کر سکتے تھے. جی، جو چیز موجود تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ابھی بھی موجود رہے گی نہیں؟ جی جو ابو بکر کے دور میں ہو چکا ہے. جی، کچھ اجماعی مسائل جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو چکے تھے، یہ بھی شریعت کی ایک دلیل بنتی ہے کہ اس پر اجماع ہے. اور کیا تھا اس کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں. صحابہ کی جو بھی آ رہا تھی میں نے کہا اس زمانے میں کیا ہو گیا تھا، کوئی اختلاف منقول نہیں، کسی بھی ایک مسئلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی اختلاف منقول نہیں. یہ سب کی سب جو بھی مسائل پیش آئے انہیں کو اجماع کہا جاتا ہے، اور وہ مسائل بھی میں نے پیش کیے تھے پچھلے درس میں کہ کیا کیا مسائل پیش آئے، پھر سب نے بعد میں کیا کر لیا، اس پر اتفاق کر لیا. جی، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ جی ہاں، مشورہ. شریعت کے مواقف اور مصادر کے لحاظ سے ہاں چوتھی چیز
قیاس یا اجتہاد کا.
کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کے بارے میں نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے کوئی چیز، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، اور نہ ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی وہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس وقت یہ مسئلہ پیش نہیں آیا کہ صحابہ کا اجماع ہوتا. اس جیسا کوئی مسئلہ شریعت میں موجود ہو، کوئی چیز ہو، تو وہاں پر اجتہاد کیا ہو. کیا کیا ہو؟ اجتہاد کیا ہو. تو اجتہاد کرنا کسی بھی مسئلے میں، رائے ظاہر کرنا، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی چیز جاری رہی، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کے لیے جب یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو انہوں نے اجتہاد کیا، تو وہ اجتہاد ابوبکر کے دور میں بھی رہا، اب کس کے دور میں بھی رہے گا؟ عمر کے دور میں بھی رہے گا. کون سا، کون سی چیز؟ اجتہاد کرنا. اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں شریعت کا جو ایک مزاج ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو مزاج ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس مزاج کو سامنے رکھ کر کے ایک رائے ظاہر کرنا. اس زمانے میں، میں اس کی وضاحت پہلے کرتا ہوں اور اس سے آگے یہ چیز آئے گی، اس زمانے میں صحابہ کرام کا اس طرح کی کسی رائے کا اظہار کرنا، ان کے بعد میں تابعین کے دور میں اس طرح کی رائے کا اظہار کرنا، جسے اجتہاد یا قیاس کہا جاتا تھا، اسے رائے ہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ رائے ہی کہتے تھے، شرعی مسئلہ نہیں کہتے تھے، رائے کہتے تھے. وہیں سے آگے ایک اصطلاح آئے گی، اہل رائے اور اہل حدیث. اہل رائے اور کوئی بھی چیز کتاب و سنت کی روشنی ہی میں صحیح، ایک رائے جو سامنے آئی، تو اسے بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ رائے ہے. اور یہ بھی منقول ہے، میں نے اس سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج عمر رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتا ہوں. ان سے بھی یہ بات منقول ہے، وہ کہتے تھے جب کوئی رائے اپنی پیش کرتے کسی بھی مسئلے میں، ایسا مسئلہ جس کے بارے میں قرآن کی طرف، قرآن میں کوئی بیان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بیان نہیں ہے، اس میں وہ رائے پیش کرتے تو کہتے تھے یہ میری رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے، میں نے اجتہاد کیا ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر اس میں کہیں غلطی ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک رائے پیش کی، صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کے بارے میں یہ جملہ لکھ دیا کہ یہ شرعی حکم ہے. کیا ہے یہ؟ شرعی حکم، شریعت کا یہ حکم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، کہا بئس ما قلت، کتنی غلط بات تم کہہ رہے ہو، یہ مت لکھو کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ لکھو یہ عمر کی رائے ہے، یہ عمر کی رائے ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، گویا کہ اللہ نے دل میں الہام کر دیا، اگر غلط ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. تو اس زمانے میں اجتہاد میں خاص طریقے سے اس بات کی رعایت رکھتے تھے کہ کبھی بھی اجتہاد کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ شریعت کا حکم ہے. یعنی ابھی آپ بہت سارے مسائل میں دیکھیں گے کہ کوئی چیز ایک اجتہادی ہوتی ہے، کسی کی رائے ہوتی ہے، کسی عالم کی رائے ہوتی ہے، کسی شخص کی، کسی فقیر کی رائے ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے جیسے یہ شریعت کا حکم ہے، کتاب و سنت کی کا کوئی حکم ہے، اس طرح سے پیش نہیں، یہ فلاں کی رائے ہے، فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کی سمجھ ہے، فلاں کی فقہ ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، جب اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ صحیح چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ پریشانیاں نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ کیسے آخر ایک ہی شریعت کے دو دو حکم کیسے ہوگا. شریعت کا حکم ہمیشہ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے حق اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. رائے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور ہر رائے صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو کبھی بھی کوئی رائے جب ان کی ہوتی سامنے آتی تھی تو ہمیشہ کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ یہ میری رائے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جب کبھی بھی کسی کو بھیجا کہیں بھی, چاہے گورنر بنا کر کے بھیجا ہو کسی اور کام بھی ہو, تو ان سے یہی کہتے تھے, جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو تلاش کرو اللہ کی کتاب میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کرو اس کی, جب کوئی چیز اس کے بعد مسائل دیکھو کیا اس سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا تھا یا نہیں, ابوبکر کی کوئی سنت ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اشل اشباہ بال اشباہ, یا بعض روایتوں میں النظائر بالنظائر, اس کے جیسی کوئی چیز پیش آئی ہو یا قرآن میں یا حدیث میں اس کی جیسی کوئی چیز موجود ہو تو اس کو سامنے رکھ کر کے کوئی بات کرو. اسی کو بعد میں کیا کہا جانے لگا, اصول فقہ ہمیں اسی کو قیاس کہا, وہ رائے سمجھو اس کو سامنے رکھو اور اس کے لحاظ سے پیش کرو. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے, اس زمانے میں بھی یہ بات رہی, آگے چل کر کے بھی یہ بات رہی ہے اور اب تک یہ بات ہے. اس پہ جب ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو پریشانی آتی ہے مسائل کے اندر, کہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام جو مدینے میں تھے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو نئی چیزیں پیش آئیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سارے شہر فتح ہوئے, جس میں بصرہ اور کوفہ بھی ہے, عراق کا علاقہ اور مصر کا علاقہ بھی ہے, شام کا علاقہ بھی ہے, فتح ہو گئی سب. اور صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر کے بہت سے صحابہ تعلیم کے مقصد سے, وہاں کے لوگوں کو دین سکھانے کے مقصد سے وہاں تک کا انہوں نے سفر کیا, اور بہت سے لوگ وہیں جا کر کے رہ گئے, جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں رہ گئے, ہاں مصر میں, عمر بن عاص مصر کے فاتح ہیں, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے والد ہیں وہ مصر, انہیں کی قیادت میں مصر کو فتح کیا گیا تھا, اور اپنے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں وہیں رہنے لگے. جی بولیے, کہاں کہاں صحابہ اکرام, کس کس جگہ پر, کون کون صحابی زیادہ مشہور ہوئے رہتے ہوئے, اور شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ, بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر بنایا, لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف رہے. جی ابو موسیٰ شیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یمن کی طرف رہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن کے دو علاقے تھے, نیچے کا علاقہ اوپر کا علاقہ, اور دو جو ہے صحابی کو وہاں بھیجا گیا. جی بصرہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. مکے میں زیادہ تھے لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. مدینے میں کوئی گنتی نہیں ہے, مدینے میں گنتی نہیں ہے, زیادہ تر صحابہ کہاں رہ گئے تھے, مدینے میں ہی رہ گئے تھے. البتہ دوسری جگہوں پر بعض صحابہ گئے, اور جو زیادہ اس میں مشہور ہوئے وہ یہی ہے کہ کوفے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, بصرے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, مکے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اور مصر میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, شام کے علاقے میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے علاوہ اور دوسرے صحابہ بھی تھے وہاں پر, اور یہ خاص طریقے سے وہاں پہ گورنر تھے. یہاں یمن کے علاقے میں معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما. جتنے بھی صحابہ گئے ان علاقوں میں, اس میں سے کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جس کے پاس پوری احادیث جمع ہو. قرآن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہو گیا تھا, لیکن جہاں تک سنت کی بات ہے اور جس میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, مدینے میں رہنے والے صحابہ ان کے ساتھ بھی یہ پریشانی تھی کہ کسی ایک صحابی کو ساری حدیثیں یاد نہیں تھی, یا ان کے سامنے موجود بھی نہیں تھی لکھی ہوئی کہ اس میں پلٹ کر کے وہ دیکھ لیں گے, بلکہ مدینے میں رہنے والے صحابہ کے درمیان بھی یہ باتیں پیش آئیں, باہر بھی یہ بات پیش آئی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ صحابی نے اس سلسلے میں اجتہاد کیا یا ان کو معلوم نہیں تھا, بعد میں معلوم ہوا کہ ہاں اس سلسلے میں حدیث بھی موجود ہے. پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک چیز آئی تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاص طریقے سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد کیا, اور اتفاق سے کہ وہ اجتہاد بالکل صحیح تھا, اس کے بارے میں حدیث تھی لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے, آگے ہاں آگے جی طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی, آگے جانے کا معاملہ تھا یا پیچھے آنے کا معاملہ تھا, اجتہاد کی ضرورت تھی وہاں پہ. اس سلسلے میں ایک حدیث تھی لیکن جو صحابی ان کے ساتھ موجود تھے یا خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز معلوم نہیں تھی, انہوں نے اجتہاد کیا اور وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا, یہ ان کی رائے تھی. جب واپسی کا فیصلہ کیا تو دوسرے صحابی کی دوسری رائے تھی, وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی تقدیر سے کیوں بھاگ رہا ہے, ہم کو واپس نہیں جانا چاہیے بلکہ ہم کو جانا چاہیے, تو تقدیر میں جو لکھا ہوگا ہو کر کے رہے گا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, نفر و من قدر اللہ الا قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. بعد میں صحابی جو وہاں موجود نہیں تھے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی ایسی سرزمین جہاں کوئی بھی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں نہ جاؤ, اگر وہاں موجود ہو تو چھوڑ کر کے باہر بھی نہ جاؤ, نہیں ہو تو اس میں داخل مت. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی محسوس کی کہ میری رائے کیا نکلی ہے, صحیح نکلے, لیکن ان کو سنت معلوم نہیں تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ بات ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا, ان کو معلوم نہیں تھا, سنت معلوم نہیں تھی. تو مسئلہ یہ ہے کسی عورت سے کسی نے شادی کر لیا ہے اور مہر متعین نہیں ہے, مہر متعین نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا, اس عورت کو مہر ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جی بتائیے آپ لوگ, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی اور مہر متعین نہیں کیا گیا تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو مہر کتنا دیں گے؟ مہر کیونکہ مہر متعین نہیں ہے, متعین تو ملنا ہی ہے, اس کو کوئی شبہ نہیں ہے, اس کے اندر متعین نہیں ہے مہر. یہ مسئلہ پیش آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ کیا کریں, اس کو مہر دیں گے یا نہیں دیں گے. اجتہاد کیا انہوں نے, کیا کیا؟ اجتہاد کیا. جی اجتہاد کیا کیا انہوں نے؟ اجتہاد یہ کیا کہ اس طرح کی عورتوں کا مہر کتنا ہوتا ہے جس کو مہر مثل کہتے ہیں, فقہ کی اصطلاح میں مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل کا مطلب یہ کہ اس طرح کی خاتون کا مہر عام طریقے سے اس زمانے میں کتنا باندھا جاتا تھا, اتنا مہر اس کو دیا جائے گا. مہر متعین نہیں اس لیے پریشانی ہے, ورنہ مہر کہاں کا ہے, اس کو مہر اس کو دیا جائے گا, اس لیے کوئی دو رائے نہیں ہے. مہر بیوی کا حق ہوتا ہے, اس کو ملنا ہے وہ, لیکن یہاں پریشانی کیا ہوئی, اس کا مہر متعین نہیں کیا گیا, تو کتنے یہی سوال آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا, نہ اس میں کمی نہ زیادتی. یعنی مہر مثل کا مطلب کہ اس طرح کی خواتین کا جو مہر ہوتا ہے اس زمانے میں اتنا مہر اس کو دیا جائے گا, شوہر کے مال میں سے. انتقال ہو چکا ہے, اب طریقہ ہے سب, اس میں سے پہلے وہ نکالیں گے, بعد میں طریقہ تقسیم کریں گے, اس مال میں سے اس کو اتنا مہر دیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ میری رائے ہے. بعد میں ایک صحابی نے دوسرے شخص نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاضر تھا, ایک مسئلہ ایسے ہی پیش آیا تھا فلاں صحابیہ کے بارے میں, تو آپ نے یہی فیصلہ کیا تھا, آپ نے یہی فیصلہ کیا یعنی مہر مثل دینے کا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں اس میں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود اس دن اتنا خوش ہوئے جتنا میں نے زندگی میں کبھی ان کو خوش نہیں دیکھا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ جو رائے انہوں نے اس وقت جو پیش کی, جو اجتہاد کیا, وہ اجتہاد بالکل صحیح نکلا. اس کی وجہ سے ان کو بہت خوشی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح نکلی, حدیث ان کو معلوم نہیں تھی, اجتہاد کیا لیکن وہ اجتہاد کیا نکلا, صحیح نکلا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا, اجتہاد صحیح نکلا. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں, ہم صرف چند مثالیں پیش کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایسا بھی تھا کہ کسی مسئلے میں سنت موجود ہو لیکن اس کو, اس صحابی کو جو وہاں موجود ہے جس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا اس کو نہیں معلوم ہے, اس لیے اس نے کیا کیا, اجتہاد کیا, اور اجتہاد کے بعد اپنی رائے پیش کی. جب یہ چیز اس زمانے میں تھی تو بعد کے دور میں بھی ایسی چیز چلتی رہی, جو چیز میسر تھی لوگوں کے پاس موجود تھی اس کی روشنی میں ایک اجتہاد کیا. اجتہاد کرنے کے بعد وہ رائے, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے, سنت موجود ہے, لیکن اجتہاد کرنے والے کو اس کا علم نہیں تھا. اسی لیے اکثر کہتے تھے یہ بات بھی کہ اگر اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے تو میرے اجتہاد کو چھوڑ دیا جائے. تو میں نے کہا آپ سے کہ یہ جو صحابہ کے دور میں چیز تھی, یہ بعد میں بھی رہی, یہ بعد میں بھی یہ پریشانیاں لوگوں کے لیے رہی کہ بسا اوقات ایک شخص کو سنت نہیں معلوم ہے اس سلسلے میں, اس نے اجتہاد کیا اور لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر بعد میں کوئی سنت مل جائے تو میرے اجتہاد کو چھوڑ دیا جائے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ ایسے مسائل بھی پیش آئے جس میں اجتہاد کیا گیا اور اتفاق نہیں ہو سکا, اور اتفاق نہیں ہو سکا. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بھی مسئلہ پیش آیا تو میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا کہ لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی ہو اور آخر تک لوگوں کی رائے کیا رہ گئی ہو, مختلف رہ گئی ہو, ایسا نہیں تھا اس میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز پیش آئی اور مسائل بھی زیادہ پیش آئے. چیز بھی یہ ہوئی کہ اختلاف باقی رہ گیا, صحابہ کی رائے مختلف رہ گئی. ایک مثال دیتا ہوں آپ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور زید بن ثابت, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے دونوں کے درمیان ہوئی ہے. آج کے دور میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں آپس میں, وہ مباحثے کے, مناقشے کے, سوال و جواب کے, کبھی آدمی ناراض بھی ہو جاتا ہے سوال و جواب, تو وہ آپ اور اس کا اندازہ لگایا کہ اس زمانے کے دونوں کی بحث کتنی اچھی بحث ہے. جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں مشہور ہیں کس چیز کے لیے, ہاں جی, قرآن لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد قرآن مکمل ہو جانے کے بعد, جمع ہو جانے کے بعد صحابہ کرام میں خاص طریقے سے یہ فرائض قائم ہے, طریقہ کیسے تقسیم کیا جائے گا, اس علم میں بہت مشہور ہیں کون, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور بھی دیگر صحابہ ہیں لیکن زیادہ مشہور کون ہیں, زید بن ثابت. عبداللہ بن عباس کو آپ جانتے ہیں ترجمان القرآن. مسئلہ پیش آیا اس زمانے میں ماں کا, کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی ماں کو حصہ کتنا ملتا ہے. قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کی اپنی اولاد ہو یا اس کے بھائی بہن وغیرہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ماں کو حصہ ملتا ہے 1/6, یعنی 6 حصہ میں سے 1 حصہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ ذہن میں رکھیے تو آگے جو ہے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی دونوں کے درمیان بحث کیا ہوئی ہے. قرآن میں ہے یہ, ٹھیک ہے, کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں سے یا اس کے کئی اس کے رشتہ داروں میں سے بیٹا بیٹی وغیرہ یا بھائی بہنوں میں سے دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ماں کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے, 1/6 حصہ. اگر اس کی اولاد نہیں ہے کسی طریقے سے, بیٹا بھائی بہنوں میں سے دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے تو ماں کو حصہ ملتا ہے 1/3. ٹھیک ہے, دو چیزیں ذہن میں رکھیے, 1/3 اور 1/6. میں اب آپ کو ایک مسئلہ لکھتا ہوں, دیکھیے اس کے اندر وہ کتابیں, اس کو کوئی حرج تو نہیں ہے, کسی شخص کا انتقال ہوا کے ورثہ میں, شخص مراد یہاں پر دفن عورت ہے, شوہر ہے اس کا, تو بیوی کا انتقال ہوا ہوگا اور اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ہے, شریعت کے لحاظ سے یہاں حصہ ملتا ہے شوہر کو, آدھا حصہ ترکے میں سے شوہر کو ملے گا, ماں کو حصہ ملے گا, اور اس کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ باپ ملے گا. یہ شریعت کا اصول ہے, میں تقسیم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. نہیں ہے کوئی, جی یہ بات ذہن میں رکھیے, ورثہ میں سے کیا ہے صرف شوہر ہے, ماں اور باپ, بچے نہیں ہیں, اس کی اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, بھائی بہن وغیرہ بھی نہیں ہے, وہ بھی رہتے تو پھر بدل جائے گا, ذہن میں رکھ لیجیے گا, یہی ہے اس کے ورثہ میں سے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ 6,000 روپے چھوڑ کے گیا ہے, ویسے اتنا کم کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا ہے, لیکن ہم صرف سمجھنے کے لیے کم رکھتے ہیں تاکہ زیادہ پریشانی نہ ہو. 6,000 روپے چھوڑ کے گیا, شوہر کا حصہ کتنا بنے گا؟ 3,000. ماں کا حصہ؟ ہاں, باپ کا حصہ؟ صرف سمجھنے کے لیے ہے یہ فی الحال. شوہر کا حصہ 3,000 جو کہ آدھا ہے, ماں کا حصہ 1/3 جو نکالنا ہے وہ کتنا آئے گا؟ 2,000 آئے گا, اور باقی کتنا بچ رہا ہے؟ 3 × 2 = 5,000 تو ہو گیا, یہ 1,000 بچتا ہے, اس لیے 1,000 کس کو ملا؟ باپ کو. مسئلہ یہاں کیا پیش آتا ہے کہ باپ اور ماں دونوں ایک ہی درجے میں ہیں, اور باپ مذکر ہے, ماں کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ماں کو باپ کے دگنا حصہ ملا, جبکہ الٹے ہونا چاہیے کیا؟ باپ کو ماں کے کیا ملنا چاہیے؟ دگنا ملنا چاہیے, یا کم سے کم برابر تو ملنا چاہیے. یہاں معاملہ کیا ہے؟ باپ کو آدھا بالکل مل رہا ہے, دیکھ رہا ہے نہیں, آدھا مل رہا. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ قرآن میں جو بیان کیا گیا اس کے لحاظ سے آپ تقسیم کریں گے تو یہی آئے گا. باپ کا حصہ بنتا ہے 1,000, ماں کا حصہ بنتا ہے 2,000, اور شوہر کا 3,000. ایک اسی کو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بدل دیجئے, انتقال ہو گیا اور صرف کون کون ہے؟ ماں اور باپ. کسی شخص کا انتقال ہوا, وہی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ ماں اور باپ, اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے, شادی نہیں ہوئی تو بیوی نہیں رہے گی جی, اور شادی نہیں ہوئی تو بچے اچھے بھی نہیں آئیں گے. جلد ہی جو ہے انتقال ہو گیا, تجارت کرتے تھے, بہت سارا کمایا, لیکن جو ہے سب کچھ چھوڑ کے مر گئے, کون ہے صرف ان کے پاس؟ ماں اور باپ. تقسیم کرنا ہے مال کو ہمیں, تو ماں کا حصہ بنتا ہے اور باپ کو جو بھی باقی بچے گا. اگر یہی طریقہ ہو تو ماں کا حصہ, باپ کا, باپ کو بالکل کیا ہو گیا؟ تو شریعت میں اصول تو یہی ہے کہ جب مذکر مؤنث یا ایک ہی درجے کے ہوتے, یا تو برابر ملنا چاہیے یا مذکر کو مؤنث کے دگنا ملنا چاہیے, اور یہ کہیں اصول نہیں ہے کہ الٹا ہو جائے, یعنی مؤنث کو مذکر کے دگنا مل جائے. یہ بالکل پلٹ گیا ہے, شریعت کا جو اصول ہے, جو مزاج ہے, اس سے پلٹ گیا ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز پیش آئی کہ ایک شخص کا انتقال ہو, عورت کا انتقال ہو, شوہر ہے اور ماں اور باپ ہیں, طریقہ تقسیم کرنا ہے تو ماں کو حصہ کتنا ملنا چاہیے؟ جو موجود تھا اس کے لحاظ سے یہی بنتا ہے, لیکن یہی چیز ان کے سامنے پیش آئی کہ بھائی جو شریعت کا مزاج ہے وہ کیا کہتا ہے, اجتہاد کیا کیا کہ ایک ہی درجے کے جو مذکر مؤنث ہے, یا تو برابر ہونا چاہیے یا مذکر کو مؤنث کے دگنا ملنا چاہیے, لیکن مؤنث کو مذکر کے دگنا مل جائے, شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اجتہاد کیا پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور عمر رضی اللہ عنہ نے, اجتہاد کرنے کے بعد کیا فیصلہ کیا کہ یہاں پر ماں کے لیے ایک تیسرا حصہ نکالا, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ثلث ما بقی, اس کو عربی میں ایسا ہی کہتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر حل کر کے اس کو دکھاتا ہوں. اس کو سامنے رکھیے گا. اب شوہر کا حصہ آدھا ہوگا, نصف جو ہے ایک بٹے دو, وہ 3000 ہو گیا. بیوی کا حصہ, ماں کا حصہ کتنا بنے گا اس میں؟ اس کے لیے یہ کہا کہ 1/3 نہیں بلکہ کیا کہیں گے ہم, جو باقی بچے گا اس میں سے 1/3. شوہر کا حصہ ہم نے نکال دیا, باقی کتنا بچ رہا ہے؟ 3000. اس 3000 میں سے 1/3 کس کو دیں گے؟ ماں کو دے. کتنا حصہ ہو گیا اس کا؟ اب جو باقی ہے وہ باپ کو جائے گا, یہ 2000. یہ صحیح ترتیب ہے, جیسے یہاں ہو رہا تھا, اس باپ کو دگنا مل رہا ہے ماں کے مقابلے میں, ویسے یہاں بھی ہوتا. یہ اپنے اجتہاد سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماں کو 1/3 حصہ ملے گا. 1/3 حصہ ہوتا جو شوہر کے حصے کے بعد باقی بچے گا اس میں سے 1/3. ٹھیک ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا اور اسی پر اس زمانے میں عمل ہوتا رہا. ابھی بھی سارے فقہا کے نزدیک یہی ہے, یعنی اس مسئلے میں ماں کا حصہ صرف 1/3 نہیں بلکہ جو شوہر کے بعد باقی بچے گا اس میں سے 1/3 حصہ اس کو ملے گا. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے. کہا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم ثابت کر دو کہ قرآن میں یہ کہاں ہے. کون سا؟ باقی بچنے کے بعد 1/3 حصہ دیا جائے گا, یہ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں. ویسے فرائض کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ فرائض کے اکثر مسائل کہاں موجود ہیں؟ قرآن میں ہی موجود, تفسیر پوری قرآن میں موجود ہے, اس لیے سنت میں اس کے بارے میں تذکرہ بہت کم ہے. تو کہہ رہے تھے کہاں ہے قرآن میں, قرآن میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہم ماں کو کتنا دیں گے؟ 1/3, یعنی جو 2000 بنتا ہے وہی دیں گے, اور باپ کو 1000 دیں گے. ہمیں اس سے کیا کر لینا دینا ہے کہ ماں کا زیادہ ہو رہا ہے اور باپ کا؟ اللہ نے جو دیا ہے اس کو اتنا مل رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں سوچنے کی؟ کس نے قبول نہیں کیا؟ یہ اختلاف ویسے ہی باقی رہا. ابھی بھی فقہی کتابوں میں اس کے بارے میں یہ دو قول ملتے ہیں. کون سے؟ کہ اور دوسرے صحابہ کے, اور سارے فقہا کی رائے یہی ہے کہ ماں کو 1/3 حصہ ملے گا, 1/3 باقی حصے کا جو ہے 1/3 حصہ ملے گا. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عبداللہ ابن عباس کی رائے لیے, یعنی پورے حصے میں سے 1/3 حصہ ملے گا. تو اس زمانے میں ایسے بھی مسائل پیش آئے. کس کے زمانے میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں, جس میں اختلاف ہوا, رائے لوگوں نے دی, اختلاف ہوا. اختلاف ہونے کے بعد وہ اختلاف باقی رہ گیا اور اس پر سب کا اتفاق نہیں ہو سکا. یہ ایک مثال میں نے پیش کی, اور بھی مثالیں اس کی ہیں جو مسائل ہیں. کبھی کبھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں بڑی سختی بھی کیا کرتے تھے لوگوں کو ذرا ڈرانے کے لیے, یہ بھی مسئلہ ہوا کرتا تھا. اسی میں سے ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو طلاق دے دیا ہے, کسی کو طلاق دے دیا ہے یا اس کی وفات ہو گئی, یا عدت میں ہے عورت, تو عدت میں نکاح کرنا جائز, شادی کرنا جائز. عدت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں شادی کرنا جائز نہیں. اگر کسی شخص نے شادی کر لیا عدت میں, شادی کر لیا عدت میں, یہ تو متفق علیہ ہے کہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی, اس لیے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوا. عدت کے دنوں میں نکاح کرنا جائز نہیں. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ اب جب تفریق کر دی گئی ہے تو یہ عورت کون سی عدت گزارے گی؟ نہیں سمجھے اب, یعنی پہلے والے شوہر کی تو ابھی باقی ہی تھی, اسی میں کر لیا یہ نکاح, اب پھر اس کو بھی الگ کر دیا گیا, اب کون سی عدت گزارے گی؟ پہلے والے کی یا دوسرے والے کی؟ یہ مسئلہ پیش آیا, یہ مسئلہ پیش آیا, کون کس کی گزارے گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے معاملے میں بڑے سخت, یعنی شریعت کے خلاف اگر کوئی چلا گیا تو اس پر بہت زیادہ وہ غصہ ہوا کرتے تھے کہ جب معلوم ہے کہ عدت کے دنوں میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو عدت کے دنوں میں نکاح کیوں کیا؟ اس پر غصہ کس نے کیا؟ عمر. اور غصے میں انہوں نے سخت فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ اگر دوسرے شوہر کے ساتھ ملنا ہو چکا ہے. تفریح کی آئیے. دوسرے شوہر کے ساتھ ملنا ہو چکا ہے, اس کے بعد معلوم ہوا اور دونوں کو الگ کیا گیا ہے, تو یہ عورت دونوں کی عدت پوری کرے گی, یعنی جو پہلے شوہر کی باقی تھی ابھی وہ بھی پوری کرے گی, وہ پوری ہونے کے بعد پھر دوسرے شوہر کی عدت بھی پوری کرے گی. یہ عدت ختم ہو جانے کے بعد جب نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا تو جس نے غلطی سے نکاح کر لیا تھا عدت میں, اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے, یعنی سختی کے ساتھ بالکل اس کو کیا, کہ ابھی اس کو پیغام بھی نہیں دے گا اور اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا یہ. اور عدت بھی کتنی گزارنی ہے اس کو, پہلے والے کی بھی اور دوسرے والے کی بھی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں یہ کہا, نہیں, عدت صرف پہلے والے کی گزارنی ہے, عدت صرف پہلے والے کی گزارنی ہے. عدت گزارنے کے بعد دوسرا جس نے غلطی سے نکاح کر لیا تھا, یہ بھی سب غلطی ہی سے, نکاح غلطی سے ہوا, غلطی سے نکاح کر لیا تھا اور دونوں میں جدائی ہو گئی تھی, یہ بھی چاہے تو بعد میں دوسروں کی طرف سے نکاح کر سکتا ہے, جائز ہے اس کے لیے. لیکن فوری طور پر عدت کے دنوں میں دونوں میں جدائی تو کر دی جائے گی, نکاح صحیح نہیں ہوا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا اس میں نرم, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے مسائل میں بڑی سختی کیا کرتے تھے. اور اسی ضمن میں آتی ہے وہ بات تین طلاق والے بھی, ہاں کون سے تین طلاق والے بھی, جو انہوں نے سختی کے ساتھ اس سلسلے میں کیا کہ نہیں ہم تینوں کو کیا کر دیں گے, نافذ کر دیں گے, اور بعض صحابہ نے اسے قبول نہیں کیا, جس میں سے جی عبید بن کعب جی چاہے وہ مسئلہ معلوم ہونے سے کے بغیر ہو, چاہے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد ہو, دونوں صورتوں میں وہ تعلقات صحیح نہیں ہیں اور فوراً تفریق کر دی جائے گی, وہ نکاح صحیح نہیں ہوا. یعنی یہ اتفاق اس پر کسی کا خلاف نہیں کہ اسے کیا کر دیا جائے گا, الگ الگ کر دیا, کیونکہ نکاح غلط وقت میں ہوا. لیکن طبعاً کوئی بھی نکاح جو فاسد نکاح ہوتا ہے اس میں وہ حکم نہیں آتا, نکاح بہرحال ہوا ہے, چاہے جان بوجھ کر کے ہی صحیح کیا ہو, غلطی سے کیا ہو, نکاح کر کے کیا ہے تو الگ الگ کر دیا جائے گا. بقیہ مسائل جو ہے اس کے اللہ کے پاس ہوں گے کہ انہوں نے کس مقصد سے کیا, کس نیت سے کیا, کیسے کیا, لیکن یہاں جو چیز ہوگی وہ یہی ہوگی. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات تھی, یعنی کس طریقے سے مسائل کے میں یا حمک اللہ. لیکن ان سب کے باوجود ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اختلاف کم رہا, اختلاف ہوا, اختلاف باقی بھی رہ گیا, لیکن یہ اختلاف بعد کے دور کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی چند مسائل ہیں جس میں صحابہ کرام کا اختلاف موجود ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آئی چیز اور اختلاف رہ گیا. اس کے بارے میں لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل یہ چیز نہیں رہی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ اختلاف رہے جو باقی رہ گئے, لیکن زیادہ تر اختلافات ان کے دور میں بھی باقی نہیں رہے. اس کی اہم وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے میں جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو مشورے سے پیش کی جاتی تھی. کیسے؟ مشورے سے پیش کی جاتی تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بات سامنے آپ کے آ چکی ہے, بیٹھتے تھے, مشورہ کرتے تھے اور مشورے کے بعد کوئی چیز سامنے آتی تھی, اس لیے اختلاف کم ہوتا تھا, اتفاق زیادہ ہو جایا کرتا تھا. لیکن بعض مسائل میں اختلاف, خاص طریقے سے ان مسائل میں اختلاف رہ گیا جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ سخت پہلو اپنایا, اس میں اختلاف رہ گیا اور کچھ خلافت کی سختی جو انہوں نے اس میں کی اور سختی سے اسے نافذ کرنا چاہا اس میں اختلاف رہ گیا تھا, صحابہ کرام کا اس میں اتفاق نہیں ہوا تھا. لیکن یہ مسائل پھر بھی کم ہیں, زیادہ تر مسائل میں کیا ہوا ہے؟ اتفاق ہوا ہے. اور اتفاق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز بھی سامنے آتی تھی مشورے کے بعد آتی تھی, یہ چیز بعد میں ختم ہو گئی. بعد میں ابھی کیا ہوتا ہے, ایک ہی شہر میں بہت سارے علماء ہوتے ہیں تو ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوتی ہے پیش کرتے ہیں. حالانکہ وہ پچھلی رائے کو ہی پیش کرتے ہیں لیکن ہر کوئی الگ الگ پیش کرتا ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اگر اسی چیز کو مشورے کے بعد کر لیا جائے کہ مشورے کے بعد آپس میں مشورہ کرنے بیٹھ کر کے اس کے بعد کوئی رائے پیش کرے تو پھر بھی بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, اتفاق نہ کر پائیں مشورے میں بھی, لیکن بہت سارے مسائل میں کیا ہو سکتا ہے, اتفاق کر کے کوئی ایک رائے لوگوں کے سامنے پیش کر دے. تو مشورے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ مشورے کی وجہ سے ہی اس زمانے میں اختلافات کم رہے لیکن بہت کم رہے. بعد میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جب آیا تو چیز وہی رہی جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چیزیں موجود تھیں وہی رہی, اور خاص طریقے سے ان کی خلافت کے شروع کے 6 سال, شروع کے 6 سال بالکل ویسے ہی رہے امن و امان کے ساتھ, اور اسی طریقے سے مسائل حل ہوتے رہے. صحابہ کرام میں کچھ لوگ زیادہ مشہور ہو گئے فتوے دینے کے لیے, فتوے دینے کے لیے, ہر صحابی فتویٰ نہیں دیا کرتا تھا. جو زیادہ تر مشہور ہوئے صحابہ کرام میں فتوے دینے کے لیے جن جن علاقوں میں, مدینے میں خاص طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے اور یہ فتوے دیا کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے, ان کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے اور یہ فتوے دیا کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا دیا کرتے تھے, فتوے دیا کرتے تھے. کیونکہ بعد میں ایک چیز آئے گی بعد میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ, کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فقہ نہیں تھی, یعنی یہ فقہ نہیں صرف روایت کرتے تھے, تو ایسی بات نہیں, یہ بھی کیا کرتے تھے, فتوے دیا کرتے تھے. ان کے فتوے باقاعدہ منقول ہیں اور کتابوں میں موجود بھی ہیں, یہاں تک کہ یعنی فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی, یعنی احناف کے یہاں بھی ان کے فتوے باقاعدہ بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ ان کا ایک فتویٰ نقل کیا جاتا ہے ان کی کتابوں میں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو صرف 3 مرتبہ دھونا کیا ہے, کافی ہے. تو وہی قول ہے, اس میں وہ فتویٰ کس کا پیش کرتے ہیں, وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ثابت ہے نہیں, لیکن وہ فتویٰ بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں. تو یہ فتوے دیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فتوے دیا کرتے تھے مدینے میں, زیادہ مشہور ہیں یہ لوگ اس سلسلے میں, فتویٰ دینے والے اور بھی لوگ ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف لوگ مکے میں خاص طریقے سے رجوع کرتے تھے اور وہ وہاں پر فتوے دیا کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرے میں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں, ان کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے لیکن ان کا انتقال جلد ہی ہو گیا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ابھی پورے 6 سال یا 6 سال کے قریب قریب ہو رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا, 32 میں ہجری میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا کوفے کے اندر. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ان کا انتقال جلدی ہو گیا. بعد میں یہ چیز ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں میں پہنچی, وہ تابعین کے بیان میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی. ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ خاص طریقے سے علم میں زیادہ مشغول رہے اور ان کے فتوے زیادہ لوگوں میں چلتے رہے. ورنہ اس زمانے میں سیاسی صورتحال بھی بہت زیادہ گرما گئی تھی بعض حالات میں, جس کی وجہ سے بہت سے سارے صحابہ اسی میں مشغول ہو گئے اور ان کو اس کا موقع کم ملا. کب؟ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری دور آیا اور جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر پورے طریقے سے امت جمع نہیں ہو گئی, اس پوری مدت میں جو تقریباً 6 سال کی مدت ہے, اس پوری مدت میں سیاسی قسم کا جو بحران رہا اس کی وجہ سے جو صحابہ دونوں میں سے کسی بھی گروپ کے ساتھ رہے ہوں, جو ان کے ساتھ رہے ان کے زیادہ فتوے منقول نہیں ہیں, یا جو اس کے بعد زمانے تک زندہ رہے ان کے فتوے زیادہ منقول ہیں, لیکن اس مدت میں ان کے فتوے منقول نہیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کس الگ تھلگ رہ گئے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا رہ گئے, الگ تھلگ رہ گئے, اور یہی لوگ انہی لوگوں سے فتوے خاص طریقے سے منقول ہیں. یہ بات تھی صحابہ کرام کے دور میں کس طریقے سے یہ چیز رہی, اور مکمل طریقے سے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہی ان کا اصل محور تھی, مرکز تھی, اسی کی طرف یہ لوگ رجوع کیا کرتے تھے. لیکن یہ بھی صحیح ہے, اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ کسی ایک صحابی کے پاس پوری سنت جمع نہیں تھی. اگر کبھی کسی کو سنت نہیں ملی تو انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور اجتہاد کے لحاظ سے اپنی رائے پیش کیا. کبھی کبھی رائے پیش کرنے کے بعد ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا اور وہ اختلاف باقی بھی رہ گیا, لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں کوئی دشمنی پیدا نہیں ہوئی. فقہی رائے کے اختلاف میں کبھی بھی دشمنی نہیں آئی, سیاسی طور پہ تو آئی لیکن فقہ کے لحاظ سے یعنی شریعت کے کسی مسئلے میں کسی کی رائے الگ ہونے کی وجہ سے کوئی دشمنی نہیں آئی. اس میں یہاں تک بھی معاملہ ہوا کہ باپ نے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی اور بیٹے نے باپ کی بھی اس سلسلے میں پرواہ نہیں کی, ہے نہیں جی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حج تمتع سے منع کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کے والد منع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حج تمتع کرنے کے لیے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کا یہ قول ہے, اقول ابی احق و یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگے یا میرے باپ کی بات لوگے, کس کی بات لوگے؟ یہ چیزیں بھی رہیں اس زمانے میں, ایسی کوئی بھی چیز پیش آئی تو لوگوں نے اولیت جو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی اولیت دی. یہی ان کا منہج تھا, یہی ان کا طریقہ تھا اور اسی لحاظ سے ان کا زمانہ گزر گیا. ان کے زمانے کے بعد کس کا زمانہ آیا؟ تابعین کا زمانہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, میں نے کہا شروع میں بات بالکل وہی رہی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی. بعد میں جب اختلافات شروع ہو گئے اور بحران سیاسی بحران شروع ہو گیا تو بعض صحابہ اس میں مشغول رہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں زیادہ موقع نہیں ملا یا صحابہ کرام کو جمع کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری مدت خلافت اسی میں گزر گئی, حالانکہ وہ خود بھی ایک بہت بڑے فقیہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی اپنی رائے, بہت سے فیصلے وہ کتابوں میں موجود ہیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں, جو ان کی رائے ہے وہ بھی موجود ہے, ان کا استنباط ہے وہ بھی موجود ہے, لیکن ان کے اپنے دور خلافت میں ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئی کیونکہ وہ اس میں پریشان رہے. یہاں تک کہ 40 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی شہید کر دیے گئے. تو اس کے بعد پھر تابعین صحابہ کے ساتھ جو ملے ہیں تو تابعین کا اس سلسلے میں کیسا رہا, منحج کیا رہا, انشاءاللہ اس کے بعد آگے والے ہفتے میں آپ کے سامنے وہ بات. ان صحابہ سے کن تابعین نے لیا, کس علاقے میں کون سے تابعی زیادہ مشہور ہوئے اور اس صحابی کے خاص شاگرد کون تھے تابعین میں سے, انشاءاللہ اس کا ایک تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے اس کے بعد جو ہے درس میں آئے گا. ابھی ہمارا جو ہے وقت ختم ہو گیا, تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ کو اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا اور پھر جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے بعد انہوں نے انصاری والوں نے بات مان لی, تو کچھ مسائل ایسے بھی ہوئے جس میں اجماع بھی ہوا, لیکن ایسے بھی کچھ مسائل رہ گئے جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ اجماع نہیں ہو سکا, جس میں سے یہ بھی ہے. کون سا؟ طلاق کا مسئلہ, کہ اس پہ اجماع نہیں ہو سکا, اس میں بعض صحابہ کی دوسری رائے منقول ہے, اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا. بعض چیزوں میں اجماع ہو گیا, جس میں اجماع ہو گیا تھا وہ تراویح کا مسئلہ ہے. تراویح کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی 20 رکعت کا نہیں, یعنی تراویح پڑھنے کا مسئلہ. جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا معاملہ اس پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا, یعنی سب نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو جماعت کے ساتھ اول رات یعنی پہلی رات شروع میں ہی جو ہے پڑھ لیا جائے. بقیہ انہوں نے کتنی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا, 20 رکعت یا 8 رکعت یا 11 رکعت, یہ روایتیں الگ ہیں, سمجھ رہے نا. لیکن جس پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا وہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ رات کے شروع کے حصے میں پڑھی جا سکتی ہے, اس پر اتفاق ہو گیا سب کا. جی, تقریباً ایک ہی ہے, البتہ اجتہاد تھوڑا قیاس سے بھی عام لفظ ہے. قیاس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز پیش آئی ہے, کوئی حدیث ہے, کوئی آیت ہے, اس کی کوئی ایک علت ہے, کوئی ایک سبب ہے اس کے اندر, اسی کو سامنے رکھ کر کے اس کے جیسے کسی مسئلے کو آپ اسی کے ساتھ جوڑ دیں, اسی کے ساتھ جوڑ دیں, اس کو قیاس کہا جاتا ہے. یہ اجتہاد بھی کہلاتا ہے کیونکہ آپ نے اجتہاد کیا, کوشش کیا اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے جو کہ حکم شریعت کے اندر موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک مثال میں آپ کو جو ہے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں ربا ہوتا, یعنی جب آپ اس کو اس کے ساتھ بیچیں گے تو بالکل برابر بیچنا چاہیے, جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں کمی بیشی کریں. ٹھیک ہے, جیسے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچیں گے تو بالکل برابر بیچنا ضروری ہے, چاندی کو چاندی کے بدلے میں خرید رہے ہیں بیچیں تو کھجور کو کھجور کے بدلے میں, چاہے اچھا کھجور ہو خراب کھجور ہو اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن جب دونوں کو ساتھ میں آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو برابر ہونا چاہیے بالکل. یہ کیا ہے, حدیث میں موجود ہے. لیکن اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں, اناج میں ہی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں عام ہوتا ہے, ان کے یہاں عام نہیں تھا. عام کو عام کے بدلے میں, عام کی بھی قسمیں بہت زیادہ ہیں, مہنگا بھی ہوتا ہے اور سستا بھی ہوتا ہے, تو اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, یہ سوال پیدا ہوا. ہندوستان کے علماء بیٹھے اس کے لیے کیا کریں گے اس کو, اب وہ کہیں حدیث میں تو نہیں ہے عام کا تذکرہ, لیکن کس کا تذکرہ ہے, کھجور کا ہے. 6 چیزوں میں سے ایک کھجور ہے, کھجور جو ہے فروٹ کی قسم میں سے مانی جاتی ہے, اس کا تذکرہ موجود ہے. اب اس کو وہاں منع کیا گیا ہے کھجور کو, تو یہاں عام بھی کیا ہونا چاہیے, منع ہونا چاہیے. کھجور میں بھی بات, کھجور میں بہت سستی بات بہت مہنگی, آم بھی ویسے ہی ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے سستا آم جو ہے 2 کلو دے کر کے مہنگا آم 1 کلو لے لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا. آپ سستے کو بیچ کر کے پیسہ لو, اس کے بعد پھر اس کو مہنگا خرید لو, یہ صحیح ہے. جیسے اس زمانے میں یہ بات تھی, اس کو کیا کہا جاتا ہے, قیاس کہا جاتا ہے. یہ اجتہاد بھی ہے, یہ اجتہاد بھی. کبھی اجتہاد ایسا بھی ہوتا ہے جس کا تعلق قیاس سے نہیں, یعنی قیاس اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے قرآن میں ایک حکم آیا ہوا ہے کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو. وہ شکار کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے اس کے لیے, یا محض جائز ہے یا ضروری ہوگا اس کے لیے شکار کرنا. یہ پہلے سے قرآن کے اندر موجود ہے یہ, لیکن وہ جو حکم آیا ہے وہ وجوب کے لیے یا صرف جواز بتانے کے لیے ہے, یہ بھی اجتہاد ہوتا ہے. یہاں قیاس نہیں ہے کچھ بھی, یہ بھی کیا ہے, تو اجتہاد یہ قیاس سے بھی ذرا زیادہ عام چیز ہے, لیکن قیاس بھی اجتہاد میں شامل ہے. ہاں جی, اور کوئی بات نہیں. ہاں ہاں, کیا چیز کیا, ہاں جی ہاں, اجتہاد کے کون لوگ کر سکتے ہیں اور مجتہد کون ہے, یہ اصول فقہ کی ایک بحث ہے کہ مجتہد کون لوگ ہیں, مجتہد کون لوگ ہیں, کن کو کہا جائے گا مجتہد. اس کے لیے وہ کچھ شرطیں پیش کرتے ہیں, اس کے لیے جب وہ چیزیں ہوں گی ان کے پاس تو ان کو مجتہد کہا جائے گا, اور نہیں ہوگی تو نہیں کہا جائے گا, اور ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اصول فقہ کی ایک پوری جو اصول فقہ جس کو کہتے ہیں ایک سبجیکٹ, وہ اس میں یہ چیز آتی ہے, اجتہاد کی شرط زیادہ ہیں, یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے, تو ہم اس کو مشترک کریں گے. اس لیے میں پوری لمبی جو ہے اس کو پیش نہیں کر رہا ہوں. آج کے زمانے کے لحاظ اگر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کسی ادارے سے فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مستحد ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مستحد ہے. کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ, یعنی چونکہ ہمارے ہندوستان میں کیا مشہور ہے کہ کسی ادارے سے فارغ ہو جائے تو وہ عالم ہے, وہ عالم ہے, بتاؤ کا تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے, یعنی عام لوگ اس سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کیا ہے, عالم ہے. تو پھر عالم سمجھ کے اس کو مستحد بھی سمجھ جائیں تو ایسا نہیں ہے, وہ مستحد نہیں. مستحد ہونے کے لیے شرطیں ہیں, اس کے لیے کسی ادارے سے فارغ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں, قرآن اور حدیث سے یہ شرطیں جو چیزیں گزری ہوئی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے نکالی ہیں کہ یہ شرطیں ان کے اندر ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس کے بغیر وہ اجتہاد نہیں کر سکتا. جی ہاں, بعض شرطوں میں اختلاف بھی ہے, بعض شرطوں میں اختلاف بھی ہے. جی وہ بھی معاملہ ایسے ہی ہے, میں نے کہا وہ بھی معاملہ ایسے ہی ہے. میں نے کہا کسی بھی ادارے سے فارغ ہونے کا مطلب آج یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ عالم ہو, یا یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو, مجتہد ہو. اس کے لحاظ سے وہ مفتی کہتے ہیں, مفتی ایک ٹائٹل ہے, بسا اوقات اس کے اندر مفتی بننے کی صلاحیت نہیں ہوگی. جو اس کو اس کورس کے کرنے کے بعد دیا جاتا ہے. جیسے کسی کا انجینئر ہونا, کسی کا ڈاکٹر ہونا, ایک کورس کرنے کے بعد ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے. بسا اوقات وہ ڈاکٹر تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہے. انجینئر تو ہوتا ہے اپنے اس کے کورس کے لحاظ سے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو ویسے مفتی ہوتا ہے کورس کے لحاظ سے, اس کو مفتی کہتے ہیں لیکن اس کے پاس فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. احناف کے ہاں مفتی ہونے کا مطلب مجتہد نہیں ہوتا, یہ ان کے یہاں متفق علیہ ہے. کیوں نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی فتویٰ دیتے ہیں تو اجتہاد سے نہیں دیتے بلکہ اپنے فقہ کی کتابوں سے دیتے ہیں. یعنی جو اجتہاد پہلے ہو چکا ہے اسی کی روشنی میں وہ فتویٰ دے گی. فتویٰ دینا ان کے یہاں سب سے آسان ہے اور ہمارے یہاں سب سے مشکل ہے کیونکہ ان کے یہاں ان کے جو فتوے ہیں وہی دینا ہوتا ہے, الگ سے نہیں. اس کو کوئی اجتہاد نہیں کرنا ہے. جی جی, اجتہاد کا اور کون سا راستہ انہوں نے بند کیا, یہ ترتیب جو چل رہی ہے انشاءاللہ اس کے بعد جب ان کا دور آئے گا تو انہوں نے کس اجتہاد کو بند کیا. کیونکہ ان کے یہاں بھی اجتہاد کا جو دروازہ بند ہے وہ عام نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو ہے دلی میں فقہ اکیڈمی ہے احناف کی ہی ہے, جس میں نئے مسائل آتے ہیں تو اس میں اس کا حکم وہ لوگ بیان کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے بارے میں اجتہاد کرتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی اجتہاد ہے لیکن کون سا اجتہاد ان کے یہاں کھلا ہوا ہے اور کون سا اجتہاد بند ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات آئے گی. جی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں جو منع کرتے تھے, لوگوں نے جو لکھا ہے سلسلے میں شارحین نے, وہ یہ کہ ان کے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جائز نہیں ہے, کہ یہ نہیں. لوگ کیا کرتے تھے, حج تمتع ہی کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی صرف یہی نہیں, حج افراد بھی ہے اور حج قران بھی ہے اور بھی حج ہے, صرف یہی نہیں ہے. اس چیز کو انہوں نے زیادہ پیش کیا. بادشاہ ہی نے یہ بات بھی لکھی ہے اس کے بارے میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طریقے سے حج تمتع ہی کو اہمیت دیتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ صرف حج تمتع ہے بہار میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو انہوں نے سمجھا اس کے لحاظ سے, کیونکہ میں نے کہا کہ وہ خاص طریقے سے حج تمتع ہی کو, اور ان کی بھی بات بعض لوگوں نے لی جی افضل ہے لیکن صرف وہی ہے یہ کہنا غلط ہے. جی ہاں, کوئی فکس نہیں ہے اسی لیے تو مسئلہ پیش آیا, ورنہ فکس رہے تو دے دیتے ہو. میں ہاں مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں نے کہا اس زمانے کی جو خواتین ہیں ان کے مہر کو دیکھ کر کے, اس جیسی خواتین ان کی مہر کو دیکھ کر کے اس کی جو ہے وہ مثل جو ہے مہر مثل نکالیں گے. وہ کیسے ہوتا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. وہ کیسے ہوتا ہے, فرض کر لیجئے زینب ایک خاتون ہے, اس کی مہر متعین نہیں کی گئی, شادی ہو گئی اور بعد میں ہو جائے متعین تو ٹھیک ہے, شادی بغیر مہر کی تعین کے بھی ہو سکتی ہے, نکاح درست ہو جاتا ہے. لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا, ایسا ہو ہی نہیں پایا, تب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس زمانے کی اس کی جیسی عورتوں کی بات یہ ہوئی, اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی تو کتنا مہر تھا, اس کی پھوپھی کی شادی ہوئی تھی تو کتنا مہر تھا, اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کی شادی ہوئی تھی تو کتنا مہر تھا, وہ عورت کتنی خوبصورت تھی, باقیرہ تھی, اس طرح کی خوبصورت عورتوں کا مہر اس زمانے میں کتنا تھا, عام طریقے سے لوگ کتنا رکھتے تھے. عربوں کی یہاں یاد بات یاد رکھے کہ عورت کا مہر اس کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے, کتنی خوبصورت ہے کیا اس کے لحاظ سے ان کے مہر کا مول زیادہ ہوتا ہے. تو مہر مثل کا مطلب کیا ہوا, اس جیسی خاتون کا مہر اس زمانے میں کتنا ہے, دوسری عورتوں کو دیکھا جائے گا. جیسے اس کی بہن کا مہر مثلا ایک لاکھ ہے, پچاس ہزار ہے, اس کی پھوپھی کا چالیس ہزار ہے, کسی کا جو ہے اس طرح سے کئی کا ملانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ تقریباً چالیس ہزار پچاس ہزار یہ جو ہے مہر تھا, اتنا جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن کوئی یہ متعین نہیں ہے کہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایسا متعین نہیں. جی ہاں ابھی تو کر رہے ہیں مینشن. میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے, نکاح کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے. نکاح کے لیے صرف ولی ہے لڑکی کی طرف سے, دو گواہ ہیں, قاضی نے نکاح پڑھایا, نکاح ہو جائے گا. مہر کا تذکرہ بھی نہیں آیا تب بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن مہر کا ہونا ضروری ہے, اگر مہر کا تذکرہ نہیں آیا ہے تو مہر مثل متعین کریں گے. بس کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی نماز اذان جو ہے 8 بجے ہو جاتی ہے, تو 7:15 بجے ہی جماعت ہے ختم کریں ہاں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.